السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پر چلا اور ہمیں ان کے ساتھ اپنے پاس جمع فرما. فہم القرآن بھی اسلوب سوال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن کوسچن آنسر اپروچ، دورہ قرآن بائی کیو این اے یا سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز. آج ہمارا پارہ نمبر 17 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانبیاء سے پارہ شروع ہوتا ہے. پہلا سوال ہے، سورہ الانبیاء کی فضیلت. یہ سورت مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتوں میں سے ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور اس سورہ انبیاء کے متعلق فرماتے ہیں، ہن من العتاق الاول وہن من تلادی. یہ پہلی قدیم سورتوں میں سے ہیں اور یہ میرے قدیم مال سے ہیں. یعنی یہ سورتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں اور میں نے انہیں اپنا مال بنایا. یعنی ان پر انویسٹمنٹ، انہیں سیکھنے میں ان پر وقت لگانا، اپنے آپ کو اس کے سیکھنے میں کھپانا، یہ میرے لیے آخرت کی سرمایہ کاری ہے. اور بہت پہلے ابتدا میں جب یہ نازل ہوئی تھیں اس وقت میں نے انہیں اپنا وقت دیا، بطور مال انہیں اکٹھا کیا. سبحان اللہ، یہ بہت گہرا جملہ ہے. اور اس سے اس گروپ پر، اس سورت کی جس گروپ میں یہ آخری سورت ہے سورہ الانبیاء، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل سے یہ سورتیں شروع ہوتی ہیں، پھر کہف، پھر مریم، پھر طٰہٰ، اور یہ فرمایا ہن من العتاق الاول وہن من تلادی. یہ پہلی قدیم سورتوں میں سے ہیں اور یہ میرے قدیم مال سے ہیں. اس سورت کی ابتدا میں ہی ایک عظیم سبق یاد دلایا گیا ہے کہ سب لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے. اس کے باوجود انہیں کچھ فکر نہیں، بلکہ وہ بھاری غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کی دلچسپیوں میں محو ہیں. نیکسٹ کوسچن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے کہ آپ بشر تھے یا نور مجسم. تو اس کا جواب اس سورت کی آیت 7 اور اس سے پہلے سورت کہف کی آیت 110 میں ہے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دے میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں. اسی طرح الانبیاء 7 ہے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. اب یہ کتنا واضح ہے، یعنی یہ مردوں کی طرح مرد ہی تھے. انبیاء جتنے بھی آئے کوئی نور نہیں تھا، سب بشر ہی تھے اور بشر میں مرد ہی تھے. فرق یہ تھا کہ نوحی الیہم، ہم نے ان پر وحی کی. اب وحی سے وہ بشر سے نور تو نہیں بن گئے. تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے. اور السلسلہ صحیحہ میں ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، کان بشرم من البشر، آپ انسانوں میں سے ایک انسان تھے. یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، جس طرح ایک انسان کی بشری ضروریات ہوتی ہیں بالکل وہی آپ کی تھیں. اپنا کپڑا خود ٹٹول لیا کرتے، مطلب کوئی چیز نہیں مل رہی آپ ڈھونڈتے. انہیں کے نور تھے تو بس سب پہ نظر، یا عالم الغیب تھے تو کچھ مخفی نہیں، یا اختیارات کوئی ایسے کہ کام کیے بغیر ہو جائے. اپنی بکری تک کا دودھ خود دوتے، اپنا کام خود کرتے تھے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کہ وہ ایک بشر اور رجل تھے. جہاں تک رہی آپ کی ہدایت کی بات جو آپ لائے اللہ کی طرف سے، تو وہ ہدایت نور ہے. آپ کی ذات اور شخصیت وہ ایک بشر اور رجل ہے جس طرح آپ سے پہلے انبیاء اور رسل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور یا نور کا ٹکڑا سمجھنا اور اتنی جرأت کہ نور من نور اللہ تک کہہ دینا، اور اس سے بڑی جرأت کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد ان کلمات کو ایڈ کر دینا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے. یہ بدترین شرک اللہ کی بہت بڑی گستاخی بے ادبی ہے. جس طرح یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، بعض کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلانے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ذاتی نور کا ٹکڑا قرار دے دیا، اور یہاں تک کہہ ڈالا خدا کے نور سے پیدا ہوئے پنج تن، اور یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پنج تن، پاک محمد، است فاطمہ، حسین و حسن، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے فرقوں کی آڑ میں قرآن و حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اب یہ واضح آیت ہے اور ثابت شدہ حدیث ہے۔ نیکسٹ کوسچن، جو یہاں ابن کثیر کے حوالے سے امام شافی کا قول نقل کیا گیا ہے، یہ پیش خدمت ہے۔ تمنا رجال ان اموت وان اموت فتلک سبیل لست فیہا باوہدی فقل للذی ینبغی خلاف الذی مضا۔ کچھ لوگوں نے میری موت کی تمنا کی ہے، اور اگر میں مر جاؤں تو یہ ایسا راستہ ہے جس میں میں اکیلا نہیں ہوں، سو اس شخص سے کہہ دو جو جانے والے کے بعد اس کی جگہ کا طلبگار ہے کہ تو بھی اس جیسی ایک اور موت کے لیے تیار ہو جا، یعنی تیری بھی موت آنے والی ہے، سمجھ لے کہ وہ بس آ ہی چکی۔ اصل میں یہ جو اشعار ہیں بہت گہرے ہیں، ان کے ذریعے سے حسد، اقتدار کی خواہش اور دوسروں کے زوال کے خواہش مندوں کو یاد دلایا گیا کہ کسی اور کے زوال کی تمنا نہ کرو، جو آج کسی کا حال ہے وہی کل تمہارا بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ موت تک بھی سب پہ برابر آنی ہے، کسی کی آج تو کسی کی کل، اور کل بھی کوئی دور نہیں۔ اگر یہ چراغ بجھ گئے تو کل کس کا ہوگا؟ یہ کہنا کہ مدارس کے طلبہ کہاں جائیں گے، علماء کا معاشی مستقبل کیا ہوگا، بظاہر ہمدردی لگتی ہے مگر اس کے پیچھے ایک گہری غفلت چھپی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اگر یہ نہ ہو تو اذان کی روح کون بچائے گا، اگر یہ نہ ہو تو قرآن کا مفہوم کون سمجھائے گا، اگر یہ نہ ہو تو حلال و حرام کی سرحدوں کی پہچان کون کرائے گا؟ یہ طلبہ آج کتابوں کے سائے میں بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں میں نیند کم اور مقصد زیادہ ہیں، سو ان کے زوال کی تمنا نہ کرو اور نہ ان کی راہوں میں روڑے اٹکاؤ۔ یہ وہ ہیں جو دنیا کی دوڑ چھوڑ کر امت کے ایمان کی پہرہ داری پر معمور ہو گئے ہیں، یہ صرف مدرسہ کے افراد نہیں قوم کا شعور ہوتے ہیں، یہ وہ دیوار ہیں جو فتنوں کے سیلاب کے آگے کھڑی رہتی ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو اندھیری رات میں سمت دکھاتے ہیں۔ جب یہ چراغ روشن رہتے ہیں تو قوم راستہ بھٹکتی نہیں، اور جب یہ بجھ جائیں تو محلوں کی روشنی بھی اندھیرا بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قومیں سڑکیں، عمارتیں معیشت سے نہیں بنتی، علم، فکر، کردار سے بنتی ہیں، اور یہ تینوں امانتیں اہل قرآن کے پاس ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ دین کی طرف آئیں تو مستقبل کیا ہوگا، بلکہ ان کی نصرت و تائید میں شامل ہو جائیں کہ اسی سے معاشرہ مضبوط ہوگا۔ نیکسٹ کوسچن دیکھیے، سورہ انبیاء آیت 44، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک ہم زمین کو آتے ہیں اسے اس کے کناروں سے گھٹاتے آتے ہیں، کم کرتے آتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ زمین کو کناروں سے گھٹانے کا مطلب کفار کو ذلیل و خوار اور قلیل کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ابھی وہ ایپسٹین کی جو فائلز کھلی ہیں کہ کس طرح خفیہ پرائیویٹ جزیروں پر وہ نومولود کے ساتھ ریپ کے واقعات اور انسانیت کے علمبردار انسانوں کو کھانے والے نکلے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کسی نیو بورن کو یا کم سن کو، چھوٹے عمر کے بچوں کو کھانا، ان کو زندہ کھانا؟ اچھا، اسلام میں تو اس بات کی حقارت دلائی گئی کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا، کہاں یہ کہ زندہ کا گوشت کھانا، اور وہ بھی کم سن، اور پھر اس کے ساتھ جنسی درندگی۔ یہ سب وہ ہے کہ جو ان کی فائلز، ویڈیو ریکارڈنگ، کوئی پروپوگنڈائز نہیں ہے، کوئی خفیہ سازش نہیں ہے، کوئی کہی سنی باتیں نہیں ہیں، ویڈیو ریکارڈنگز میں کھل کے آیا ہے۔ انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ذلیل و خوار کیا ہے، جہاں یہ اسلاموفوبیا، جہاں یہ لبرلزم، سیکولرزم کے نام پہ دنیا میں تباہی مچا رہے تھے، اللہ نے کیسے ان کا پردہ فاش کیا ہے۔ ننقصها من اطرافها، کیسا ان کو گھیر لیا ہے۔ ایک تو اس سے یہ مراد ہے، ذلیل ہوں گے، قلیل ہوں گے، اور مسلمان کثیر اور کامیاب ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا، اور ہو چکا ہے، قیامت کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ آسمانی اور زمینی آفات، طوفان، سیلاب، زلزلے، آتش فشاں، پہاڑوں کی ہلاکت خیزیاں، جنگیں، یہ سب ننقصها من اطرافها، قیامت ہی کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن ہے، قیامت ہی کی طرف آثار ہیں۔ سائنسدانوں کی پیشین گوئیاں ہو چکی ہیں کہ پانی تک پر جنگیں ہوں گی، لیکن ان تمام آثار کے باوجود، حقیقت کھل جانے کے باوجود، ہم حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں، آخرت کی تیاری نہیں۔ نیکسٹ کوسچن، سورہ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا نمایاں ذکر ہے، ان کے آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ سوال ہے کہ انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے وقت کون سا کلمہ پڑھا؟ جواب بخاری کے حوالے سے ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا آخری قول جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پھینکے جانے اور مخلوقات کی آگ کو بجھانے کے حوالے سے جو روایات ہیں، اس میں چھپکلی کو مارنے کا حکم، اس کا شرعی سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ بخاری کے حوالے سے ہے، ام شریک رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا اور فرمایا، وَكَانَ يَنْفُخُ عَلَىٰ ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مارتی تھیں، یعنی آگ بھڑکانے والوں میں سے تھیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، سیدہ عائشہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مینڈک ابراہیم علیہ السلام سے آگ بجھاتے تھے اور چھپکلی اس میں پھونکے مارتی تھی، سو انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا، یعنی مینڈک کو، اور اسے قتل کرنے کا حکم دیا، یعنی چھپکلی کو۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فوائی سیق بہت نافرمان فرمایا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو قتل والی بات نہیں سنی۔ یہ ان کے سما کا فرق تھا، جبکہ دوسرے حوالے سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، آج اب دیکھا جائے کہ وائلڈ لائف یا اسی طرح اینیمل رائٹس کے حوالے سے بعض لوگ ان موذی چیزوں کو بھی بچانے میں لگے ہیں جن کا انسان کو اذیت پہنچانا ثابت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انہیں بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ عرصہ گزرے گا، پھر ان کی تحقیقات اور رپورٹس بدلیں گی اور سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اگر کسی مالک کے جانور کسی دوسرے کا کھیت چر لیں یا خراب کر دیں تو اس پر کیا تاوان ہے؟ یہ سوال ذمہ داروں کا، دیہات میں رہنے والوں کا، اور ایون شہروں میں بھی، خاص طور پر قربانی وغیرہ کے موقع پہ جب بہت جانور گلی محلے میں جمع ہو جاتے ہیں، تو ان کے بڑے مسئلے کا حل کرتا ہے۔ اگر کسی کے جانور دن کے وقت کسی دوسرے کے کھیت یا باغ کو چر جائیں تو جانور والے پر کوئی تاوان نہیں۔ اسی طرح گھر یا دیگر چیزوں کا بھی حال ہے، اگر کسی کے جانور نے ڈے ٹائم میں کوئی نقصان کیا آپ کے گراسی پلاٹ کا، پودوں کا، کھیتوں کا، تو دن کے وقت کریں تو جانور والے پر، یعنی جانور کے مالک پر، کوئی جرمانہ نہیں ہے، اور اگر رات کے وقت چر جائیں تو جس قدر نقصان ہوا اس قدر تاوان جانور والے کے ذمے ہوگا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری ایک اونٹنی تھی جو بہت نقصان کیا کرتی تھی، ایک دفعہ وہ ایک باغ میں چلی گئی اور وہاں بہت نقصان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کی گئی کہ کیا فیصلہ ہو، آپ نے فیصلہ فرمایا، دن کے وقت باغات کی نگرانی اور حفاظت ان کے مالکوں کے ذمے ہے، اور رات کے وقت جانوروں کی نگرانی ان کے مالکوں کے ذمے ہے۔ رات کے وقت جانور جو نقصان کر جائیں تو وہ ان کے مالکوں کے ذمے ہے کہ اسے پورا کریں۔ اچھا، یہ کتنا ہی اہم فیصلہ ہے، اور اس میں ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور حفاظت ممکن ہوتی ہے، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جانور والے پر کسی صورت توان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، کھا لیا تو کیا ہوا، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ روایت ہے، العجماء جرحها جبار، جانور کا کسی کو زخمی کر دینا معاف ہے، حالانکہ اس میں صرف زخم کے معاف ہونے کا ذکر ہے، یعنی زخمی کر دینا، اب ظاہر ہے وہ سینگ کہیں مار دے اس طرح تو اس میں مالک کا قصور نہیں، تو اس میں صرف اسی کی معافی ہے، کھیت کے نقصان کے یا مالی نقصان کے معاف ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہی حکم کہ دن کے وقت اپنی اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں، جانوروں کے مالک کسی کے مالی نقصان کے ذمہ دار نہیں، البتہ رات کے وقت وہ اپنے جانوروں کو باندھ کے رکھیں، عوام الناس سوتے وقت پابند نہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، سلیمان علیہ السلام کی زکاوت کی مثال بہت ذکر آیا ہے قرآن میں، کئی مقامات پر، سورہ الانبیاء میں بھی، تو اس کی مناسبت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلیمان علیہ السلام کے کمال فہم اور زکاوت کا واقعہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عورتیں تھیں جن کے پاس ان کے بیٹے تھے، بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بیٹے کو لے گیا، वो अपनी साथी औरत से कहने लगी कि वो तो तुम्हारा बेटा ले गया। दूसरी कहने लगी, वो तुम्हारा बेटा ही ले गया है। यानी दोनों के बच्चे खेल रहे थे, भेड़िया एक को ले गया तो एक दूसरे को कहने लगी, हर एक दूसरे को कहने लगी, तुम्हारा ले गया, मेरा बच गया। बात बढ़ी, वो दोनों फैसले के लिए दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गईं। उन्होंने उसका फ़ैसला बड़ी के हक़ में कर दिया। वो चर्ब जबान थी या उसने बड़ी इमोशनल होकर स्टोरी बताई, तो उन्होंने बड़ी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। दोनों जाते हुए सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के पास से गुजरें। इन्होंने ये बात उन्हें भी बता दी कि इस तरह हुआ था, फिर इस तरह ये फ़ैसला हुआ। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पास चाकू लाओ, यानी कट्टर वगैरह, मैं उसे दोनों के दरमियान चीर दूँ। यानी यूँ इंसाफ होगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं, आधा आधा कर लो। छोटी ने कहा, ऐसा ना करें, अल्लाह आप पर रहम करे, ये उसी का बेटा है, यानी बेशक उसे दे दें, बस काटे नहीं। तो उन्होंने इसका फ़ैसला छोटी के हक़ में कर दिया, क्योंकि माँ जो होती है ना, असल माँ, वो किसी कीमत पर बच्चे का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुजा ये कि जान। इससे मालूम होता है कि बाज़ औक़ात बेटा बाप से ज़्यादा बात समझ लेता है, छोटे भी एडवांस हो सकते हैं। किसी को कम उम्र की बिना पर या तजर्बा ना होने की बिना पर गैर अहम नहीं समझा जा सकता। बाज़ औक़ात पिछले छोटे ज़्यादा समझदार होते हैं। और भी कई तरह के हवाला जात हैं जिससे बात मालूम होती है। और फिर ये कि बाज़ औक़ात बड़ों के फ़ैसले भी गलत हो सकते हैं, हालांकि वो तो नबी थे और छोटे मशवरा देने का हक़ रखते हैं। इसमें मुकल्लिदीन के लिए, शख्सियत परस्ती करने वालों के लिए बड़ा सबक है कि वो शख्सियत परस्ती में इवन अगर कोई उनके बड़ों से कोई बात गलत हो जाए, या जैसे तकलीद के हवाले से मैं कहती हूँ कि इमामों से वो बात साबित ही नहीं होती जो उनकी तरफ मंसूब की जाती है, सो दलील को तोलें ना कि मंसूब को देखें। और शख्सियत परस्ती वाले भी देख लें, जब एक को आप बड़ा उस्ताद या उस्ताजा मान के ये भूल जाते हैं कि गलती उनसे भी हो सकती है, आखिर वो भी तो इंसान थे। और फिर ये भी कि फ़ैसला करते हुए कोई हिकमत अमली भी अपनाई जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो आप कहें और वो प्रैक्टिकल करें भी सही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी भी उसके दो टोटे नहीं करने थे, मगर सच मालूम करने के लिए ये उन्होंने एक हरबा आजमाया। तो पता चलता है कि कोई काम जो आप करने वाले नहीं, सच जानने के लिए उसको फर्जी कर सकते हैं, जस्ट कहने की हद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के इनामात। सूरह अल अंबिया है, इनका बतौर ख़ास जिक्र है। आयत 80 में फरमाया, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, और हमने उसे तुम्हारे लिए ज़िरह बनाना सिखाया। आयरन कोट, कास्ट्यूम, जो जंग में खसूसी काम आता है। इसी तरह इन पर इनाम से मुतालिक सूरह सबा आयत 10 है, या जिबालु अव्वीबी माहु वत्तैर, उन्हें खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई और पहाड़ों और परिंदों को उनके साथ तस्बीह दोहराने का हुक्म दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन्हें सल्तनत के साथ, बादशाहत के साथ इल्म व हिकमत से नवाजा। अल-बकरा 251 है, वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा, अन-निसा 163 में है, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को सबूर अता फरमाई। वआतैना दाऊद सबूरा, और सूरह साद 24 है, अल्लाह ताला ने उन्हें तौबा और इनाबत का वस्फ़ तौफीक अता फरमाई और उनकी मग़फ़िरत फरमाई। वसन्ना दाऊद अन्नमा फतन्नाहु फस्तग़फ़र रब्बहु वखर्रा राकिअन वअनाब, और सूरह सौद ही की आयत 26 है, अल्लाह ताला ने उन्हें फ़ैसला करने की इस्तेदाद और अदल करने की तौफीक बख्शी। खलीफतन फिल अर्ض फहकुम बैन الناس بالحق, और सौद 17 है, उन्हें ज़बरदस्त कुव्वत अता फरमाई। दाऊद ज़ल ऐद, दाऊद जो कुव्वत वाला था। और अन-नमल 16 में, ووارث سليمان داوود, ये दाऊद अलैहिस्सलाम पर इनाम था कि अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा वारिस दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिफ़ा, जो सूरह अल अंबिया में आया है, इसका माना शदीदतुल हुबूब, बहुत सख्त तेज चलने वाली हवा। वली सुलेमान अर्रीहा आसिफ़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने हवा मुसख़र कर दी जो तेज़ चलने वाली थी। सूरह अल अंबिया में अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और इनसे मुतल्लिक जो वाक़ियात आए हैं اس میں ان کے جسم میں کیڑے پڑنے کی بات ہے یا اسی طرح کی مختلف بیماریاں، کوڑ، جزام، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ ایک نبی کے حوالے سے ایسی نسبتیں سوالات پیدا کرتی ہیں. ایوب علیہ السلام سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک حدیث آئی ہے جو بخاری میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے، غسل کے دوران ہی ان پر سونے کی ٹڈیوں کا ایک لشکر آ گرا. ایوب علیہ السلام لپوں کے ساتھ یعنی دونوں ہاتھوں کے ساتھ اسے اپنے کپڑے میں بھرنے لگے تو انہیں ان کے رب نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس سے غنی نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں، تیری عزت کی قسم، لیکن میرے لیے تیری برکت سے کسی طرح بے پرواہی ممکن نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، شفا دی، صحت دی. تو یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رہا ایوب علیہ السلام پر آنے والی بیماری کہ وہ کیسی کیسی تھی، تو وہ ایسی ہرگز نہ تھی جس سے نفرت ہو، کیونکہ یہ ان کے منصب ہی کے خلاف تھا. ہمیں جو عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش یقیناً ہوئی، ان پر جسم، اہل، مال، اس حوالے سے شدید تکلیف آئی، اس پر انہوں نے ایسا صبر کیا کہ صبر میں ضرب المثل بن گئی، صبر ایوب. اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر ان کی تعریف فرمائی. باقی ایسی کوئی بات ثابت نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں دو مقامات پر بتایا، ایک الانبیاء 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اسی طرح دوسرے مقام پر یوں ذکر ہے جو سورہ صاد آیت 41 ہے. یاد رہے یہ دعاؤں کی دعائیں ہیں اور ایوب علیہ السلام کی بیماری کا حال ہے اور نجات کا راستہ اور قبولیت کی دلیل. تو ان سے منسوب ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جو کسی صحیح سورس سے آئی نہیں ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. یہ قرآنی حوالہ جات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس صرف وہی حدیث ثابت ہے جس میں ان پر غسل کے دوران سونے کی ٹڈیاں گرنے کا ذکر ہے. اس کے سوا قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کیڑے پڑ گئے اور ایسی ایسی باتیں. پتہ نہیں وہ کون ہیں جنہوں نے ایوب علیہ السلام کا آنکھوں سے یہ حال دیکھا اور کانوں سے سنا اور قرآن حدیث کی تفسیر میں یہ ذکر کر دیا. یہ بس اسرائیلی روایات ہیں. علماء کے نزدیک ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا ذکر کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. یہ قصہ گو، کہانیاں گھڑنے سنانے والے لوگ عوام کے چسکے اور واہ واہ کی خاطر پتہ نہیں کہاں کہاں انبیاء کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو نہ اللہ نے بتائیں نہ اس کے رسول نے پہنچائیں. اسے اپنا دامن بچا کر رکھیں. نیکسٹ کوسچن، چونکہ سورہ الانبیاء میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کے القابات، انبیاء 87 میں یونس علیہ السلام کا لقب ذنون، مچھلی والے آیا، اور قلم 48 میں صاحب الحوت، مچھلی والے، مراد یونس بن متا، اور ان کا یہ یونس بن متا نام حدیث میں آیا ہے، ثابت ہے. تو یونس علیہ السلام کے نام القابات ذنون، صاحب الحوت، اور نام یونس بن متا. یونس علیہ السلام کی دعا سورہ الانبیاء 87 میں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذنون، یونس کی دعا جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کوئی مسلمان آدمی اس کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں دعا نہیں کرتا، یعنی اس کا مسئلہ، پریشانی کوئی ہو، وہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. دعاؤں کی قبولیت اور غم سے نجات کی یہ بہترین دعا ہے، مقبول دعا ہے. نیکسٹ کوسچن علامات قیامت سے متعلق ہے، خاص طور پر اس سورت کا آخر اور اگلی سورت حج کی ابتدا علامات قیامت کے ساتھ ہے. اس حوالے سے حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم آپس میں قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا ذکر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخان، دھوئیں، دجال، وہ ایک کانا شخص، دابت الارض، وہ اللہ کی عظیم مخلوق جو فساد کے وقت آئے گی، لوگوں کو نصیحت کرے گا اور سمجھائے گا، کافر اور مومن کو الگ الگ کرتا جائے گا ناک پر ایک نشان لگا کے۔ اور قیامت کی ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، اور تین خصوص یعنی زمین کا تین جگہوں پر دھنس جانا، ایک خصف مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں، اور ان کے آخر میں ایک آگ یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو ان کے حشر کی جگہ کی طرف ہانکے گی۔ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب اس دیوار کو توڑ کے نکلیں گے جو ذوالقرنین نے لوگوں کو یاجوج ماجوج کی غارت گری سے بچانے کے لیے بنائی تھی، اور وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر بلندی پستی پر چھا جائیں گے، کسی میں ان کے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ انہیں کیڑے سے ہلاک کرے گا، کچھ پرندوں کو بھیجے گا جو ان کے جسموں کو نوچ نوچ کے سمندر میں پھینکیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا اور اس سے زمین کا تعفن دھل جائے گا۔ نیکسٹ کوسچن ہے الانبیاء کی آیت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عام طور پر نا اس کا ترجمہ بہت محدود کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بہت وسعت ہے۔ تو اس کا ترجمہ ایک تو اس لحاظ سے بھی کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر جہانوں پر رحم کرنے کے لیے، اسی طرح ایک اور ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر جہانوں پر رحم کرتے ہوئے۔ دونوں صورتوں میں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے ساتھ جہانوں پر رحم فرمایا۔ نیکسٹ کوسچن ہے ایام معلومات اور ایام معدودات میں کیا فرق ہے؟ سورہ الحج میں یہ ٹرمز آئی ہیں، ایام معلومات سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن، اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج مراد لیے جاتے ہیں، مگر سیاق و سباق سے اصل تخصیص ہوتی ہے۔ سورہ الحج آیت 28 میں ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یہاں ایام معلومات سے مراد وہ دن جن میں قربانی کی جاتی ہے، اور وہ یوم النحر کے بعد پورے ایام تشریق 11، 12، 13 یعنی 4 دن ہیں۔ ان میں قربانی کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، کلو ایام التشریق ذبحٌ، اگرچہ پہلے دن، پھر دوسرے دن، تیسرے دن یہ زیادہ اہم ہے، اور چوتھا دن بطور رخصت ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ 203 میں ہے، وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایام معدودات ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایام معلومات، ایام معدودات اصل میں سیاق و سباق سے فکس ہوتا ہے، البتہ عام طور پر ایام معلومات سے مراد 10 ذی الحج اور ایام معدودات سے مراد 11، 12، 13۔ اگر فرق بتایا جائے تو اس طرح کرتے ہیں، اور اگر آیات کا ترجمہ تفسیر کرنی ہو تو پہلے سیاق و سباق ضرور دیکھ لیں۔ اور اسی سے یہ والا سوال بھی کور ہو جاتا ہے کہ قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے، تو یوم النحر کے بعد پورے ایام تشریق 11، 12، 13 یعنی 4 دن میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، کل ایام التشریق ذبحٌ، ایام تشریق سارے ذبح کے دن ہیں۔ نیکسٹ کوسچن، حج آیت 29 میں بالبیت العتیق سے کیا مراد ہے؟ البیت العتیق، عتیق کا معنی قدیم، وہ بھی آپ نے پڑھا نا سورہ الانبیاء کی فضیلت میں، عبداللہ بن مسعود کا قول، ہن من العتاق الاول، عتاق قدیم کے معنی میں، البیت العتیق قدیم، قدیم گھر، زمین پر اللہ کا پہلا تعمیر کیا جانے والا گھر کعبہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام البیت العتیق ہے۔ اسی طرح عتیق کا ایک معنی آزاد بھی ہے، یعنی اللہ کے سوا اس کا مالک کوئی نہیں جو اس میں آنے سے کسی کو روک سکے، یہ ہر مالک آقا کے تسلط سے آزاد ہے، اور آزاد کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس پر کبھی کوئی جابر مسلط نہیں ہو سکا، جیسے اصحاب الفیل کا واقعہ معروف ہے، جو بھی اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے خود مٹ جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبہ سے جنگ کے لیے آئے گا، جب وہ بیدا یعنی مکہ کے کھلے میدان تک پہنچے گا تو سب کے سب اول تا آخر زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ نیکسٹ کوسچن عجب الذنب کے حوالے سے ہے، کیونکہ سورۃ حج میں روز قیامت اٹھنے کا ذکر ہے، تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لیس من الانسان شیء الا یبلا الا عظما واحدا هو عجب الذنب ومنه یرکب الخلق یوم القیامہ، انسان کا ہر حصہ گل جائے گا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوقات دوبارہ بنائی جائیں گی۔ یہ ہے عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ جو انسانوں کے لیے بیج اور سیڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، قرآن میں مذکور من دون اللہ سے کیا مراد ہے؟ سورہ 73 میں بھی آیا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہے نا وہ اس میں شامل ہے، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، زندہ ہو، فوت شدہ ہو۔ تو جو بعض لوگ فوت شدہ بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں اور من دون اللہ سے مراد صرف بت لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انبیاء اولیاء اس میں شامل نہیں ہیں، ان سے سوال ہے کہ اگر وہ من دون اللہ نہیں ہیں تو کیا اللہ ہیں؟ یعنی دو ہی ہو سکتے ہیں نا، یا اللہ یا من دون اللہ۔ تو خود بتائیں کہ کیا وہ انہیں خدا سمجھ بیٹھے ہیں؟ ان کی بات سے تو یہی لگتا ہے، یہی بنتا ہے۔ اور اس سے بڑا کوئی کفر نہیں جو اللہ کی مخلوق کو خدا بنا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، سب اللہ کی مخلوق اور من دون اللہ ہیں، خود اللہ نہیں۔ اور یہ آیت اس کی دلیل ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں، یا رسول، یا مشکل کشا، یا علی، یہ اللہ کے سوا کو پکار رہے ہیں نا، تو یہی تو شرک ہے، اسی کی تو قرآن میں مذمت ہے۔ یہ آیات صرف بتوں پر نہیں ہیں بلکہ تمام ہیں، یعنی اللہ کے سوا جو بھی ہے نا وہ اس میں شامل ہے۔ اور پت دینا تو دور کی بات، اولاد دینا تو دور کی بات، جھولی بھرنا تو دور کی بات، زندہ ہوں تو ناک پر اور فوت ہو جائیں تو مزار پر، جس طرح لوگوں کے نزدیک اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا نہیں سکتے، بنانا بھی دور کی بات ہے۔ نہیں، یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ الحج 73 خود پڑھ لیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، آیت 78، الحج 78 کی روشنی میں کیا ہر گناہ چھوڑنے والا مہاجر کہلا سکتا ہے؟ تو ضرور پڑھ لیں، وجاهدوا في الله حق جهاده، اللہ کے بارے میں جہاد کرو جیسا اس کے جہاد کا حق ہے۔ بعض لوگ نا، وہ جو لوگوں کے ہاں اسلام میں قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کو نیگیٹو لیا گیا، تو اس کے رد کے لیے سرے سے اس جہاد کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجاہد سے مراد تو بس ہر مجاہد ہے، وہ نفس سے جہاد کرنے والا بھی، اور بالکل عمومی معنی ملے جاتے ہیں اور خصوص کو اگنور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عموم شامل ہوتا ہے مگر خصوص کا انکار تو نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں امام طبری نے بڑی عمدہ بات کی ہے، کہتے ہیں اگر ہر گناہ چھوڑنے والا مہاجر ہوتا تو انصار اور مہاجرین کا فرق ہی ختم ہو جاتا۔ اگر ہر دین پڑھانے والا قرآن کا قاری یا اسی طرح ادارے کا مدیر یا اپنے نفس سے جہاد کرنے والا مجاہد ہوتا تو کفار کے مقابلے میں جان و مال سب کچھ قربان کر دینے والا اپنے نفس سے جہاد کرنے والے کے درمیان کوئی فرق نہ رہتا، بلکہ سارے مسلمان ہی پھر مجاہد کہلاتے، جبکہ مجاہد صرف مجاہد ہی کو کہتے ہیں، کسی مدرس، مبلغ، مفتی، مصنف یا نفس سے جہاد کرنے والے کو مجاہد نہیں کہتے۔ عموم الگ ہے، لیکن جو مجاہد ہے نا وہ صرف وہی ہے جو اللہ کی راہ میں جان مال قربان کرنے والا ہے۔ پھر خصوص کو چھوڑ دینا اور سب کو مجاہد کہنا، اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اصل جہاد کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اگرچہ ہر جہد جہاد ہے مگر ہر جہاد کرنے والا مجاہد اصل معنی میں نہیں ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ والا ہے۔ بعض لوگ کفار سے جہاد کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے وہ روایت بھی سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں۔ یعنی کفار سے لڑنا چھوٹا اور نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے بلکہ یہ احادیث ضعیفہ والموضوعہ میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس سے جہاد کرنے والا اور اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کرنے والا بنائے، یعنی اپنے اصل اور حقیقی معنی میں، کامل معنی میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔